الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ہم سورہ جمعہ کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس سورہ جمعہ کے دو حصے ہیں اور وہ دونوں حصے دو رکوعوں پر مشتمل ہیں. اس سورہ کریمہ کا پہلا رکوع صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان کسی موقع پر نازل ہوا ہے، اور اس کا دوسرا رکوع جو ترتیب کے اعتبار سے دوسرا ہے وہ ہجرت کے فوراً بعد کسی وقت نازل ہوا ہے. وہ دوسرا رکوع نزول کے اعتبار سے پہلے نازل ہوا ہے، لیکن اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، ان کی نصیحت کے مطابق اسے دوسرا رکوع بنایا گیا ہے. اور جو رکوع بعد میں نازل ہوا ہے اس کو ترتیب کے اعتبار سے پہلا رکوع بنایا گیا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی طرف سے نبی بنائے گئے اور انہوں نے اپنے کام کا آغاز کیا تو شیطان گھبرا کر صحیح لیکن خم ٹھونک کر مقابلے میں آیا، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں انسانوں اور جنوں کی فوجیں ترتیب دیں. اس نے انسانوں کو بہکایا اور انسانوں نے کفر کیا. اس نے انسانوں کو بہکایا اور انسانوں نے اپنی ذات پر ظلم کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی. وہ کافر ہو گئے، اور کچھ لوگ جو شیطان کے بہکاوے میں آ کر کافر تو نہ ہو سکے، لیکن اس شیطان نے ایک دوسری چال چلی، ایک دوسرے محاذ سے ان پر حملہ کیا اور انہیں ایمان کے باوجود منافق بنا دیا. اور یہ کافر اعلانیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرتے تھے، اور منافق چھپ چھپ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کرتے تھے. پھر کچھ لوگوں کو شیطان نے ایک تیسری طرف سے حملہ کیا. جو لوگ اہل کتاب تھے، یہودی اور عیسائی تھے، ان کو بھی، ان کی اکثریت کو بھی شیطان نے بہکا دیا اور انہیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بنا دیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو وہاں پر مضبوط یہودی جتھا موجود تھا. وہ یہودی جو مدینہ کے اندر رہتے تھے مالی اعتبار سے اور اپنے اثر و رسوخ کے اعتبار سے بڑے مضبوط اور طاقتور تھے، اور اپنی مضبوطی اور طاقت کا زام بھی رکھتے تھے. بدقسمتی سے وہ بھی شیطان کے نرغے میں پھنس گئے، اور انہوں نے یہ جانتے ہوئے کہ یہ واقعتاً وہی رسول ہیں جن کی خوشخبری اللہ تبارک و تعالی نے تورات میں بھی دی تھی، انجیل میں بھی دی تھی، اور خود قرآن کہتا ہے کہ یہ یہودی اور عیسائی، یہ اہل کتاب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے. یہ جانتے ہیں کہ تو فی الواقع اللہ کا نبی ہے، لیکن سال ہا سال کی بد اخلاقی اور سال ہا سال کے جرائم اور سال ہا سال کا فسق و فجور مدتوں پر محیط، یہ ان کا فسق و فجور، ان کی ذہنی حالت اس طرح کی ہو گئی ہے کہ انہوں نے تیری دشمنی ہی کرنی ہے. یہ زبان سے جھوٹ بولتے ہیں اور ان کے پیٹوں میں حرام جاتا ہے، اور جو انسان جھوٹ کا عادی ہو چکا ہو اور حرام کھانے کا عادی ہو چکا ہو اسے حق کی حمایت کی توفیق نہیں ملتی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے تیری دشمنی کرنی ہے اور خوب کرنی ہے. اور پھر واقع ان یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہی دشمنی کی. شیر کی طرح سامنے سے آنے کے تو یہ نہ قائل تھے اور نہ ان کے اندر یہ جرت تھی. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی لومبڑی کی حکمت کے طور پر کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی، پریپاگنڈا کیا، طرح طرح کی باتیں بنائی اور پورے عرب کے مشرکین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یکجا کرنے کے لیے بڑی محنت کی. خود بھی جب یہ محسوس کیا کہ اب اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم شکست کھانے کے قریب آ گئے ہیں، وہاں پر آ کر خود بھی آگے بڑھے، بد عہدی کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اتحار اٹھانے کا ارادہ بھی کیا، لیکن اللہ نے تو تقدیر میں لکھ دیا تھا کہ ہمارا یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن میں لازمن کامیاب ہوگا. انہوں نے احزاب کے موقع پر یہ محسوس کیا کہ یہ وہ وقت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کر کے انہیں زخم لگایا جا سکتا ہے. انہوں نے غداری کی، لیکن ان کی غداری انہی کے منہ کی طرف واپس پلٹی اور وہ اپنی سازش میں کامیاب نہ ہوئے. انتہائی انہوں نے کوششیں کی، انہوں نے اپنی ترکش کا ہر تیر آزمایا، لیکن ان کی ہر کوشش ناکام ہو گئی. الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ساری قوتیں اللہ تعالی کے پاس ہیں. یہودیوں کی وہ تمام کوششیں ناکام ہو چکی تھیں جو اسلام کی دعوت کا راستہ روکنے کے لیے پچھلے 6 سال کے دوران میں انہوں نے کی. پہلے مدینہ میں ان کے 3 طاقتور قبیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا دکھانے کے لیے ایڑی چوٹی تک کا زور لگا چکے تھے، اور نتیجہ انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک قبیلہ پوری طرح تباہ ہو گیا اور 2 کو جلا وطن ہونا پڑا. یہ 3 تھے جو مدینہ کے اندر تھے، بنی کینکا، بنی نذیر اور بنو قریظہ. بنی کینکا اور بنی نذیر کو مدینہ سے نکال دیا گیا، وہ مدینہ چھوڑ کر باہر نکل گئے. انہوں نے خود اپنی ذات پر ظلم کیا، کسی نے ان کے ساتھ زیادتی نہیں کی، لیکن اپنے کرتوت کی وجہ سے انہیں مدینہ چھوڑنا پڑا اور وہ باہر چلے گئے. لیکن جن لوگوں نے جنگ احزاب کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے عمل کی سزا دینی چاہی، تو انہوں نے خود یہ کہا کہ ہمارے بارے میں جو فیصلہ سعد بن معاذ کریں گے ہم تسلیم کر لیں گے. ان کا خیال یہ تھا کہ اب تو سعد مسلمان ہو چکے ہیں، لیکن اس سے تو پہلے ایک عرصہ تک ہمارے دوست رہے ہیں، یہ کوئی ہمارے ساتھ نرمی برتیں گے. لیکن حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ ایمان لا چکے تھے، اور جب کوئی شخص ایمان لے آتا ہے تو وہ عدل کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو جاتا ہے، انہوں نے سوچ بچار کے بعد تورات کے مطابق فیصلہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ان کے سارے مرد قتل کر دیے جائیں اور ان کی عورتوں کو غلام بنا لیا جائے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تاریخ کا سخت ترین فیصلہ کیا اور بنو قریظہ کے تمام مردوں کو قتل کر دیا. ایک قبیلہ تباہ ہو گیا، 2 جلا وطن ہو گئے. پھر بھی وہ سازشوں سے باز نہ آئے. پھر وہ سازشیں کر کے عرب کے بہت سے قبائل کو مدینہ پر چڑھا بھی لائے، مگر غزوہ عذاب میں ان سب نے منہ کی کھائی. اس کے بعد ان کا سب سے بڑا گڑھ خیبر رہ گیا، وہاں یہ چلے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے سازشیں شروع کر دیں. ان آیات کے نزول کے وقت وہ بھی بغیر کسی غیر معمولی زحمت کے فتح ہو گیا. یہ جب آیتیں نازل ہوئیں تو ان سے پہلے خیبر بھی فتح ہو چکا تھا یہودیوں کا، اور خیبر کے یہودیوں نے خود کہا کہ ہم مفتوح ہو گئے، اب ہم آپ کے نوکر اور آپ کے غلام اور آپ کی زمینوں کے مظاہرے بن کر رہنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں اپنا مظاہرہ رکھ لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو چاہا رکھا، جس کو چاہا نہیں رکھا. اس آخری شکست کے بعد عرب میں یہودی طاقت کا تقریباً بالکل خاتمہ ہو گیا. وادی القرا، فدق، تیما، تبوک سب ایک ایک کر کے ہتھیار ڈالتے چلے گئے، یہاں تک کہ عرب کے تمام یہودی اسی اسلام کی رعایا بن کر رہ گئے جس کے وجود کو وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، جس کا نام سننا انہیں گوارا نہ تھا. یہ موقع تھا جب اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں ایک مرتبہ پھر ان کو خطاب کیا، پھر انہیں سمجھایا کہ اب تو تم دنیا میں اپنا انجام دیکھ چکے ہو، ہوش کرو، جس کو تم کہتے ہو کہ یہ نبی نہیں ہے، جس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہو، دیکھو اس نے کتنی قلیل مدت میں تمہاری ساری طاقت کو توڑ کے رکھ دیا ہے. اس موقع پر شاید یہودیوں سے سورہ جمعہ کے اندر آخری خطاب ہے. لیکن یہ یاد رکھیں میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ ضرور یاد رکھیں کہ قرآن مجید میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا جاتا ہے، جب اہل کتاب سے خطاب کیا جاتا ہے، جب کسی اور قوم کی بات کی جاتی ہے، تو اس سے مطلب یہی نہیں ہوتا کہ قرآن کا وہ حصہ خاص انہی لوگوں کے لیے، بلکہ قرآن کا حصہ وہ ساری انسانیت کے لیے باعث سے درس ہوتا ہے اور سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، ہر کسی کو اس کے ذریعے سمجھایا جاتا ہے. تو اس سورت کے پہلے رکوع میں یہودیوں سے وہ آخری خطاب ہے، اور اس آخری خطاب میں اللہ تبارک و تعالی نے ان سے کہا ہے کہ تم نے اس رسول کو اس لیے ماننے سے انکار کیا کہ یہ اس قوم میں آیا تھا جسے تم حقارت کے ساتھ امی کہتے تھے، اس لیے تم نے اس میں انکار کر دیا کہ یہ امیوں میں آ گیا ہے، ہم تو پڑھے لکھے ہیں، ہمارے پاس تو کتاب ہے، ہم تو نبیوں کے وارث ہیں، اب ان پڑھ قوم ایک عرب کی جو ہے اس کے اندر اللہ نے نبی بھیج دیا ہے، ہم نہیں مانتے، ماذ اس وجہ سے تم نے انکار کر دیا. تمہارا ذہن میں باطل یہ تھا کہ رسول لازمن تمہاری اپنی قوم ہی کا ہونا چاہیے، تم یہ فیصلہ کیے بیٹھے تھے کہ تمہاری قوم سے باہر کا جو شخص رسالت کا دعویٰ کرے وہ ضرور جھوٹا ہے، کیونکہ یہ منصب تمہاری نسل کے لیے مختص ہو چکا ہے تمہارے خیال کے مطابق، اور امیوں میں کبھی کوئی رسول نہیں آ سکتا، لیکن اللہ نے انہی امیوں میں سے ایک رسول اٹھایا ہے جو تمہاری آنکھوں کے سامنے اس کی کتاب سنا رہا ہے، نفوس کا تزکیہ کر رہا ہے، اور ان لوگوں کو ہدایت دے رہا ہے جن کی گمراہی کا حال تم خود جانتے ہو. یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے وہ عطا کرتا ہے، یہ تمہارا کام نہیں ہے کہ تم یہ کہو کہ یہ فلاں برادری سے اٹھ گیا ہے اور یہ فلاں قبیلے سے آ گیا ہے. یہ آج بھی بیماری کچھ لوگوں میں ہوتی ہے، جو علم کی مسندیں سجا کے بیٹھ جاتے ہیں ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ علم ہماری میراث ہے، کسی اور نسل سے اور کسی اور برادری سے اور کسی اور مدرسے سے علم نہیں آ سکتا، لیکن اللہ جس کو چاہے عطا کرے. یہ کوئی نہیں ہے، اللہ کا دین کسی کی جاگیر نہیں ہے، نہ اس وقت جاگیر تھا نہ آج جاگیر ہے. اللہ جس کا چاہے سینہ کھول دے، جس نسل سے وہ تعلق رکھتا ہو، جس برادری سے وہ تعلق رکھتا ہو، تم اسے نیچا سمجھتے ہو تو نیچا سے. امام غزالی جن کا نام ہے امت مسلمہ میں بہت بڑا نام، وہ ایک جلاہے کے بیٹے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں یہ مقام بخشا کہ پوری امت تسلیم کرتی ہے کہ امام غزالی روز روز پیدا نہیں ہوتے. ان کا ایک واقعہ تو بڑا عجیب ہے، وہ ایک شہر کے اندر مہمان کے طور پر گئے، لوگوں نے ان کو بڑا چاہا کہ یہاں امام غزالی آ گئے ہیں، انہیں وہاں رمضان آ گیا، لوگوں نے کہا کہ یہ تو امام غزالی آیا ہوا ہے، اب تراوی کی نماز ان کے پیچھے پڑھیں گے. لوگوں نے کہا کہ امام صاحب ہمیں نماز تراوی پڑھایا کریں. غزالی سوچنے لگے کہ مجھے تو قرآن حفظ ہی نہیں ہے، میں کیا کروں. تاریخ نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ وہ روزانہ ایک سپارہ یاد کرتے حفظ، اور روزانہ تراوی میں سنا دیتے تھے. تاریخ نے یہ واقعہ محفوظ کیا، اور باپ ان کا کھڈی چلا کر مزدوری کیا کرتا تھا. یہ اللہ جس کو چاہے. آج بھی لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ یہیں پر علم کی مسندیں سجی ہوئی ہیں, کسی اور کا سینہ نہیں کھول سکتا. بڑے بڑے علماء اور اس امت کے بڑے بڑے جید لوگوں کو ان رسمی علماء نے ان کا انکار کر دیا ہے. اس علامہ اقبال کو لوگوں نے کہا کہ یہ کافر ہو گیا ہے. آج اسی علامہ اقبال کی کتابیں اپنے مدرسوں میں پڑھاتے پھرتے ہیں. یہ کوئی بات نہیں ہے. تو یہودیوں کو بھی یہ کہا گیا کہ تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ بس نبوت ہماری نسل کے اندر رہ گئی ہے. ہماری جو نعمتیں ہیں اور ہمارا جو فضل ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے. ہم جس کو چاہیں دیں, جس کو چاہیں عطا کریں, جس سے چاہیں کام لے لیں. اور پھر دوسری بات اسی صورت میں ان سے یہ کہی گئی کہ تم کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا مگر تم نے اس کی ذمہ داری نہ سمجھی. ہم نے تمہیں کتاب دی تھی تورات لیکن تم نے اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا. تمہارا حال اس گدے کا سا ہو گیا جس کی پیٹھ پر کتابیں لدی ہوئی ہوں اور اسے کچھ نہیں معلوم کہ وہ کس چیز کا بار اٹھائے ہوئے ہیں. بلکہ تمہاری حالت گدے سے بھی بدتر ہے. وہ تو سمجھ بوجھ نہیں رکھتا مگر تم سمجھ بوجھ رکھتے ہو. اور پھر کتاب اللہ کے حامل ہونے کی ذمہ داری سے فرار ہی نہیں کرتے, دانستہ اللہ کی آیات کو جھٹلانے میں سے بھی تم باز نہ آئے. یعنی تورات تمہیں سمجھاتی ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے. پہلے بھی تم نے تورات کی ذمہ داری نہیں اٹھائی, نہیں ادا کی. ہم نے تمہیں تورات دی تھی, تم نے تورات کے ہوتے ہوئے ظلم کیا اور تمہاری حالت تو اس گدے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آج امت کی حالت بھی یہی ہے. اس امت کی پیٹھ پر بھی قرآن لدا ہوا ہے لیکن یہ امت گدے کی حیثیت اختیار کر گئی ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اس کا وزیر اعظم بیٹھا ہے, اس پر سب سے زیادہ قرآن کی ذمہ داری ہے لیکن وہ گدے کی حیثیت اختیار کر گیا ہے. وہ کہتا ہے کہ قرآن میری کتاب ہے. اس سے مراد آپ وہ علماء نہ لیں. وہ علماء بھی ہو سکتے ہیں جو علم کے باوجود عمل نہیں کرتے لیکن ہر مسلمان کی پیٹھ پر قرآن ہے, ہر مسلمان کے سر پر قرآن ہے. اور جو جتنا ذمہ دار ہے اگر وہ قرآن پر ایمان رکھنے کے باوجود اس کی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا وہ اتنا بڑا گدا ہے. اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں تورات عطا کی تھی لیکن تم نے اس کی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا. اور اس پر بھی تمہارا غام یہ ہے کہ تم اللہ کے چہیتے ہو, سمجھتے ہو کہ ہم اللہ کی کتاب کے ساتھ اتنا ظلم کرتے ہیں. اپنے گھروں سے اس کتاب کو تم نے نکال دیا ہے, اپنے دلوں سے نکال دیا ہے, اپنی دکانوں اور دفتروں سے نکال دیا ہے, اپنی حکومتوں اور معاشروں سے نکال دیا ہے, پھر بھی یہ کہتے ہو کہ ہم چہیتے ہیں. جس طرح آج مسلمان کچھ کہتے ہیں کہ ہم ہی چہیتے ہیں, ہم ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بننے میں احتیاط برتیے. آپ جس طرح کی امت بنے ہوئے ہیں اس طرح تو عبداللہ بن ابی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تھا. وہ بھی کلمہ پڑھتا تھا اور اس کے ساتھ بہت سارے لوگ کلمہ پڑھتے تھے. ہر کوئی ان کی امت نہیں بن جائے گا, ہر کوئی ان کی امت نہیں ہو سکتا. اگر ان کا امتی بننا چاہتے ہو تو وہ حق ادا کرو جو ان کے امتی کا حق ہے. کیا خیال ہے وہ سارے منافقین جن کے بارے میں قرآن بار بار یہ کہتا ہے کہ یہ منافق ہیں, یہ منافق ہیں, یہ منافق ہیں, اور جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہیں. کلمہ تو وہ بھی پڑھتے تھے اور رسالت کی نعمت ہمیشہ کے لیے تمہارے کوئی نام لکھ دی گئی ہے. گویا تمہاری رائے یہ ہے کہ خواہ تم اللہ کے پیغام کا حق ادا کرو یا نہ کرو, بہرحال اللہ اس بات کا پابند ہے کہ وہ اپنا پیغام کا حامل تمہارے سوا کسی کو اور کو نہ بنائے. یعنی تو یہودی کہتے تھے کہ ہمارے سوا کسی اور کے اندر نبوت نہیں آنی چاہیے. اللہ کہتا ہے کہ جو چاہو تم کرتے رہو اور میں اس کا پابند ہوں کہ نبوت تمہارے اندر ہی رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں سے کہا, تم اگر واقعی اللہ کے چہیتے ہوتے اور یقین تمہیں اگر یقین ہوتا کہ اس کے ہاں تمہارے لیے بڑی عزت اور قدر و منزلت کا مقام محفوظ ہے تو تمہیں موت کا ایسا خوف نہ ہوتا کہ ذلت کی زندگی قبول ہے مگر موت کسی طرح تمہیں قبول نہیں. یہ ایک اور معیار دیا کہ حق کے سپاہی موت سے نہیں ڈرتے, اور تم تو وہ ہو کہ سب سے زیادہ موت سے ڈرتے ہو. یہ آپ دیکھیں ایک اور پیمانہ بتایا جھوٹے انسان کا, کہ جو انسان موت سے ڈرتا ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے, اور دنیا کے ساتھ وہ اس کی محبت ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے یہی موت کا خوف ہی تو ہے جس کی بدولت پچھلے چند سالوں میں تم شکست پر شکست کھاتے چلے گئے ہو ہمارے مقابلے میں. تمہاری یہ حالت آپ ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اپنے کرتوتوں سے تم خود واقف ہو, اور تمہارا ضمیر خوب جانتا ہے کہ ان کرتوتوں کے ساتھ مرو گے تو اللہ کے ہاں اس سے زیادہ ذلیل و خوار ہوگے جتنے دنیا میں ہو رہے ہو. اور تمہاری حالت تو یہ ہے کہ تم صرف زندگی چاہتے ہو, خاص زندگی انتہائی ذلت اور بغیرتی کی زندگی تمہیں ملے. مومن کا یہ کام نہیں ہے. مومن اگر زندگی چاہتا بھی ہے تو عزت کی زندگی چاہتا ہے. آج امت دیکھیں کس طرح زندہ ہے. اس زندگی سے بہتر ہے کہ ساری سرحدیں دنیا کی کھل جائیں اور یہ امت ہر سرحد پر جنگ لڑے. اس زندگی سے بہتر ہے. کیا کرنا ہے زندہ رہ کے؟ حالت یہ ہے کہ 50 سال سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر ہماری شاہراگ ہے, کشمیر ہماری شاہراگ ہے, کشمیر ہماری شاہراگ ہے. وزیر بھی کہتا ہے, کبیر بھی کہتا ہے, فوجی بھی کہتا ہے, جنرل بھی کہتا ہے, سیاستدان بھی کہتا ہے, اور اسی شاہراگ کو 50 سال سے ہندو کاٹ رہا ہے. یہ کوئی زندگی ہے؟ کوئی زندگی نہیں ہے. سچی بات یہ ہے کہ یہ کوئی زندگی نہیں ہے. اور یہ کوئی زندگی ہے کہ وہ دور سے آتا ہے اور بے گناہ عراقی مسلمانوں کا خون بہا کے چلا جاتا ہے, اور کسی کو کوئی غیرت نہیں آتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ کوئی زندگی نہیں ہے. عوام بھی سن لیں, خواہش بھی سن لیں کہ اس سے بہتر ہے دنیا کا ہر محاذ جنگ بن جائے, انسان کٹ جائیں, مر جائیں اس بغیرتی کی زندگی سے, وہ جنگ بہتر ہے. لیکن جب قومیں ختم ہو جاتی ہیں تو انہیں صرف زندگی چاہیے, خواب زندگی کتنی ذلت کی زندگی. یہی حال یہودیوں کا ہو گیا تھا, اور اس کا تذکرہ اس سورہ میں آتا ہے, آپ ابھی پڑھیں گے. یہ اس کے پہلے رکوع کے مضامین ہیں, اور دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی ایک غلطی, ایک موقع پر صحابہ سے ایک غلطی ہوئی, اس غلطی کو پکڑا, انہیں بھی تنبیہ کی, اور اس کے ذریعے تمام مسلمانوں کو تنبیہ کی کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. صحابہ نے وہ کام اس لیے کیا کہ انہیں اس کا اندازہ نہیں تھا کہ ہماری یہ غلطی اتنی پکڑی جائے گی, اس لیے کہ اس وقت یہ حکم موجود نہیں تھا. ان سے ہو گیا, جذبات کے اندر آ کے معاملہ ہو گیا, حالات کی ٹینشن کی وجہ سے ہو گیا, لیکن ہوا. قرآن یہ کہتا ہے کہ ہوا, اور صاف واقعہ بیان کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے مسجد نبوی میں, اور اس وقت مدینہ میں قحط کی کیفیت تھی, لوگوں کو کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ملتا تھا, اور لوگ بڑی پریشانی کے عالم میں تھے. نئی نئی ہجرت ہوئی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے, اور کوئی تجارتی قافلہ غلہ لے کر مدینہ کے اندر داخل ہوا, اور ان تجارتی قافلے والوں نے شور مچانا شروع کر دیا, کوئی ڈھول پیٹا, کوئی اسی طرح کوئی اس طرح کی آوازیں نکالیں, یا اس طرح کا کوئی کام کیا کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ غلہ آ گیا ہے. تو وہ صحابہ اس خیال سے کہ جمعہ تو ابھی آ کے پڑھ لیتے ہیں, ایک ایک کر کے نکل گئے کہ بھائی پتہ نہیں وہ تجارتی قافلہ جو ہے وہ چلا نہ جائے, اور حالات بڑے خراب ہیں, کچھ وہاں سے خرید و فروخت کر لیں. صرف 12 صحابہ رہ گئے, صرف 12. یہ واقعہ ہے, قرآن میں بھی موجود ہے, حدیث میں بھی موجود ہے, اور سارے مفسرین نے لکھا ہے. جابر بن عبداللہ نے روایت کیا ہے کہ صرف 12 صحابہ رہ گئے, جب سارے نکل گئے اور 12 رہ گئے تو 12 سے خطاب کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ذات جس کے قبضے میں میری جان ہے, اگر تم بھی چلے جاتے تو مدینہ آگ سے بھر جاتا. یہ تم 12 کی وجہ سے مدینے کو بچا لیا گیا ہے. یہ بھی الفاظ موجود ہیں. اس واقعے کو سامنے رکھ کے اللہ تبارک و تعالی نے دوسرا رکوع ارشاد فرمایا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون
صدق الله العظيم حضرات جو پس منظر میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس پس منظر کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو صرف اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پڑھ دیا جائے تو بات آپ پوری سمجھ جائیں گے پہلی بات اکثر صورتیں اسی سے نازل ہوتی ہیں یہی پچھلے ایک دیکھ رہے ہیں کہ کافی صورتیں جو ہیں وہ انہی الفاظ سے شروع ہوتی ہیں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے وہ بادشاہ ہے قدوس ہے زبردست ہے اور حکمت والا ہے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے بات کی اور کہا کہ تم نے اللہ کے بارے میں یہ اور یہ باتیں سوچی اللہ تو وہ ہے کہ ہر چیز کائنات کی اس کی پاکی بیان کر رہی اس کا کوئی فیصلہ بھی اس کے اندر نقص نہیں ہے اس کا ہر فیصلہ بے عیب ہے اس کی ذات بھی عیب بے عیب اس کی صفات بھی بے عیب اس کے احکام بھی بے عیب اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ اس نے یہ غلط کیا ہے اور یہ غلط کیا اتنا ظلم تم نے کیا اور یاد رکھیں جو انسان بھی اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے جس حکم پر کلام کرتا ہے اور بکواس کرتا ہے اپنی زبان میں کہ یہ حکم اس طرح نہیں اس طرح ہونا چاہیے وہ گویا اللہ تعالیٰ پر عیب لگاتا ہے کہ میں تو سمجھدار ہوں اور اللہ کی ذات سے کوئی غلطی ہو گئی ہے یہ ظالم جو کہتے ہیں کہ سود کے بغیر معیشت نہیں چل سکتی یہ اللہ کی ذات پر عیب لگاتے ہیں اس کے حکم پر عیب لگاتے ہیں جس حکم کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ آج امریکہ کا قانون تو چل سکتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون نہیں چل سکتا وہ اللہ کے حکم پر عیب لگاتے ہیں اور یہ بہت بڑا جرم ہے اس سے باز رہیے کبھی بھی غلطی سے بھی اپنی زبان سے اللہ کے کسی حکم کے بارے میں کوئی ایسی زبان سے بات نہ نکالیں یہ یہودیوں کا طرز عمل ہے انہوں نے کہا کہ نبی بھیجنا تھا تو ہم میں بھیجتا اللہ تعالی اس کے فیصلے کو چیلنج کیا. کیوں کا طرز عمل ہے؟ انہوں نے کہا کہ نبی بھیجنا تھا تو ہم میں بھیجتا اللہ تعالی. اس کے فیصلے کو چیلنج کیا اور اللہ فرماتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ میری ذات پاک ہے بلکہ میں ہی بادشاہ ہوں, میں جو چاہوں کروں, اور میری ذات حد درجہ قدوس ہے, اور پھر میں غالب ہوں. اور حکمت والا, اور جس اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ہیں, ہو والذی بعث فی الامیین رسولا, وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھا دیا ہے. تم کہتے تھے یہ امی یا ان پڑھ, یہ تو کچھ بھی نہیں جانتے, یہ عرب کے لوگ, یہ کیا چیز ہیں. اللہ نے انہی میں سے ایک رسول اٹھایا جو کتنا بڑا کام کرتا ہے, جو انہیں اللہ کی آیات سناتا ہے, ان کی زندگیاں سنوارتا ہے, اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت, کہ لوگوں پر انہوں نے آیتیں پڑھیں, ان کی زندگیوں کو سنوارا, ان کا اخلاق بھی سنوارا, ان کا کاروبار بھی سنوارا, ان کے گھر بھی سنوارے, ان کی منڈیاں بھی سنواری, ان کے ادارے بھی سنوارے, تزکیہ کرتے ہیں, نفوس کا بھی تزکیہ کرتے ہیں, زندگی کا بھی تزکیہ کرتے ہیں, اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. کتاب سے مراد قرآن مجید ہے, اور حکمت سے مراد مفسرین نے سنت نبوی لی ہے, کہ انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. آج بھی اگر کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر کوئی کام کرنا ہے تو وہ لوگوں کو اللہ کی کتاب کی آیتیں سنائے, اور ماز علم کے لیے نہ سنائے بلکہ ان کی زندگی کا تزکیہ کرے, انہیں کہے کہ حرام سے بچو ان آیتوں کو پڑھ کر, اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. اور یہی وہ کام ہے, اگر بڑے پیمانے پر امت کے اندر ہوا تو امت جو ہے وہ بیدار ہوگی اور ذلت سے نکلے گی. اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. جس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو سنوارا تھا, آج بھی اسی طریقے سے یہ سنور سکتی ہے, کوئی اور طریقہ نہیں ہے. اس کا پیٹ بڑھ جائے گا تو اس کے مسائل حل نہیں ہوں گے, اس کے گھر کے کمرے زیادہ ہو جائیں گے تو بھی مسائل حل نہیں ہوں گے, سڑکیں بڑی بڑی بن جائیں گی تو بھی مسئلے حل نہیں ہوں گے, دولت سے مسئلے حل نہیں ہوں گے, مسئلے اس قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے سے حل ہوں گے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے, یعنی جن لوگوں میں ہم نے نبی بھیجا وہ تو پہلے گمراہی میں تھے, ان کی تو کوئی حالت ہی نہیں تھی عرب کے لوگوں کی, کوئی حالت نہیں, کسی اعتبار سے بھی وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے تھے, ڈاکے مارتے تھے, اپنی بچیوں کو قتل کر دیتے تھے, ایک دوسرے سے نسل در نسل لڑتے تھے, گردنیں کاٹتے تھے, ان کی تو حالت ہی بہت خراب تھی, کھلی گمراہی میں تھے. ایک تو ان کی بات ہے, دوسری اسی آیت سے یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ جب بھی کوئی قوم اس وحی کے علم سے ہٹ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گی تو وہ کھلی گمراہی میں چلی جائے گی. کیا آج دنیا کے لوگ کھلی گمراہی میں نہیں ہیں؟ ننگے ہو گئے ہیں انسان, برنا ہو گئے ہیں اس قرآن کو چھوڑ کر, بدکار ہو گئے ہیں, ڈاکو اور ظالم ہو گئے ہیں, جھوٹے اور حرام خور ہو گئے ہیں, بغیرت اور ذلیل ہو گئی ہے پوری انسانیت اس قرآن کو چھوڑ کر. اور جو بھی انسان اس کو چھوڑتا چلا جائے گا اس کی یہ حالت ہو جائے گی. ضلال مبین. وآخرین منہم لما یلحقو بہم وہو العزیز الحکیم. اور اس رسول کی بعثت ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں, اللہ زبردست اور حکیم ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ اس کا فضل ہے, جسے چاہتا ہے دیتا ہے, اور وہ بڑا ہی فضل فرمانے والا ہے. یہ وہ الفاظ ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے. وآخرین منہم لما یلحقو بہم, اور ان سب کی طرف بھی یہ رسول اللہ کا رسول ہے جو ابھی نہ پیدا ہوئے ہیں, وہ بعد میں آئیں گے.
رسول نہیں آ سکتا, ہم نے امیوں میں وہ رسول کھڑا کیا ہے جو قیامت تک کے لیے رسول ہے,
اتنا بڑا رتبہ اس کو دیا ہے. اور جو بھی اس کے بعد نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہی نہیں ہوگا, پتہ نہیں وہ کیا چیز ہوگا. قیامت تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے, لیکن مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم ان کی رسالت کے ساتھ کتنی زیادتی کر رہے ہیں, نہ خود ان کی پیروی کرتے ہیں نہ دوسروں کو سمجھاتے ہیں کہ تمہارا رسول بھارت کے لوگوں کا بھی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. امریکہ کے انسانوں کی طرف بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں, افریقہ کے انسانوں کے رسول بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, لیکن ان کی رسالت کو پہنچانا اس امت کی ذمہ داری ہے. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا, جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا مگر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا, ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہیں. اس سے بھی زیادہ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا ہے. یعنی مثال اللہ نے دی, کہا کہ ویسے تو یہ اس سے بھی کوئی بری مثال ان کی ہے, خود ہی کہا, یعنی گدھے سے بھی بدتر ہے. اس لیے کہا کہ گدھے سے بدتر ہے کہ گدھا تو گدھا ہوتا ہے اور انسان جو ہے وہ انسان ہوتا ہے. جب انسان گدھا بن جاتا ہے تو ظاہر ہے وہ گدھے سے بدتر ہوتا ہے. قل, اگلی بات, یا ایہا الذین ہادو, یہ بھی بڑے زبردست جملے ہیں. ان سے کہو اے لوگو یہ یہودی بن گئے ہو, یا ایہا الذین ہادو, اے وہ لوگو جو یہودی بن گئے ہو, ہم نے تمہیں یہودی نہیں بنایا, ہم نے تمہیں مسلمان پیدا کیا تھا. ہم نے کسی پیغمبر کی قوم کو اور ان کی ملت کو نہ عیسائی بنایا ہے نہ یہودی بنایا ہے. ہم نے ہر امت کا نام ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ہذا, اس نے پہلے بھی تمہارا نام مسلمان رکھا تھا اور اس کتاب میں بھی تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. تم اپنے شوق سے خود یہودی بنے ہو, خود تم نے اپنا نام یہودی رکھا ہے, ہم نے تمہارا نام نہیں رکھا. جس طرح آج مسلمان اگر شوق سے کوئی اپنا نام محمدی رکھ لے اور کوئی اپنا نام اہل حدیث رکھ لے اور کوئی اپنا نام دیوبندی اور بریلوی رکھ لے, اللہ نے تو قرآن میں یہ نام نہیں بتائے, کہاں ہے یہ نام. خود مذہبی قومیں بگڑتی ہیں اور اپنے نام نئے نئے بنا لیتی ہیں. اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو جو یہودی بن گئے ہو, ہم نے تمہیں مسلمان بنایا تھا, مسلمان بنو. اور امت مسلمہ سے بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمان بنو, اور بنانے والوں کو بھی کہتے ہیں کہ لوگوں کو اپنا اپنا نہ بناؤ, لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کا بناؤ, مسلمان بناؤ. اے وہ لوگوں جو یہودی بن گئے ہو, اگر تمہیں یہ گمنڈ ہے کہ باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر بس تم ہی اللہ کے چہتے ہو تو موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے الزام میں سچے ہو. یعنی جو کہتا ہے کہ میں اللہ کا چہتا ہوں, اللہ سے مجھے محبت ہے, وہ موت کو گلے لگائے اور اللہ سے جا کے ملے. تم تو سب سے زیادہ موت سے ڈرتے ہو. یہ ہیں اللہ کے چہتے جو موت مانگتے پھرتے ہیں, یہ تمہارے مقابلے میں جنہوں نے موت کے شوق میں تمہیں ہر میدان میں شکست دی ہے, یہ ہے اللہ کے چہتے. تم اللہ کے چہتے کیسے ہو؟ اگر تم چہتے ہو تو موت مانگو یا موت کو قبول کرو. اسی لیے سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے, ایران کے بادشاہ نے اور ایران کے کسرا نے جب پیغام دیا سعد بن ابی وقاص کو کہ سعد تم کہاں آ گئے ہو, ایران کا مقابلہ کرنے کے لیے تم نے قادسیہ کے میدان میں آ کر ڈیرا ڈال دیا ہے, ایران کی 100,000 فوج میں نے دریا کی دوسری طرف جمع کر دی ہے, سعد واپس چلے جاؤ ورنہ یہ ایرانی فوج تمہیں کیما بنا دے گی. یہ کہا کسرا کے سفیر نے کہا. سعد بن ابی وقاص نے اس کو جواب دیا کہ چھوڑ دو انسانوں کی گردنوں کو, ہم اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں, انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دینا چاہتے ہیں, اپنی بادشاہت نہیں قائم کرنا چاہتے, اللہ کا بندہ لوگوں کو بنانا چاہتے ہیں, ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ. اور اگر تم نے کل قادسیہ کے میدان میں ہمارا مقابلہ کرنے کی کوشش کی تو میرا ایک ایک سپاہی موت سے اس طرح اس سے کہیں زیادہ محبت کرتا ہے جتنی تمہارے سپاہی شراب سے محبت کرتے ہیں, تم کس طرح ان کا مقابلہ کرو گے؟ اور یہی ہوا, وہ باز نہ آیا اور قادسیہ کے میدان میں ایران کٹ گیا, ختم ہو گیا. تو یہودیوں کو آج اگر مسلمان اس موت سے بھاگتے ہیں تو موت بھاگنے والوں کو چھوڑتی تو نہیں ہے, کس کو چھوڑتی ہے موت؟ ذلت کی موت, عزت کی موت نہیں مانگتا, اسے ذلت کی موت آ جاتی ہے. لیکن اللہ نے فرمایا لیکن یہ ہرگز اس کی تمنا نہ کریں گے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں, اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے, ان سے کہو جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہیں آ کر رہے گی, اور پھر تم اس کے سامنے پیش کر دیے جاؤ گے جو پشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے, اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الى ذکر اللہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلكم خیر لکم ان کنتم تعلمون. فإذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذكروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين والله خير الرازقين والله خير الرازقين.
یہ ہیں جمعے کی نماز کے بارے میں کچھ احکام اور اس واقعے کا تذکرہ جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر آغاز میں کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو. ہر نماز کے وقت ایسا ہی کرنا چاہیے, لیکن بطور خاص نماز جمعہ کا ذکر ہے کہ جب جمعہ کے دن تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے. بعض تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس اذان کے بعد, نماز جمعہ کی اذان کے بعد بھی خرید و فروخت کرے تو وہ سرے سے سودا ہی فسق ہے, فسق ہو جاتا ہے. امام احمد بن حنبل نے تو یہ فتویٰ دیا ہے, لیکن دوسرے ائمہ نے فتویٰ دیا ہے کہ نہیں, سودا تو فسق نہیں ہوتا لیکن یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس کے بارے میں, یہ پہلی اذان کے بعد ہونا چاہیے, یہ دوسری اذان کے بعد ہونا چاہیے, یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اذان ہوتی ہی ایک تھی, یہ تو بعد میں صحابہ نے حضرت عثمان کے زمانے میں یہ دو اذانیں شروع ہوئیں, اور اس کے اندر بھی حکمت یہ تھی کہ پہلے ان کو پتا چل جائے لوگوں کو کہ آج جمعے کا دن ہے, وہ جمعے کی تیاری شروع کر دیں, اور اس کی بھی مخالفت صحابہ نے نہیں کی, اسی لیے یہ چل رہی ہے. اس میں اس کی تفصیل تو بہت زیادہ ہے، مختلف ائمہ کے مختلف اقوال ہیں، لیکن آج میں ایک چیز پڑھ کے حیران ہو گیا کہ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ یہ ہے کہ پہلی اذان مراد ہے جن کے ہم مقلد ہیں. امام شافی نے اور امام مالک نے کہا ہے کہ دوسری اذان مراد ہے، لیکن امام ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ پہلی اذان کے بعد خرید و فروخت چھوڑ دینی چاہیے. تو زیادہ تر لوگ یہاں تو امام ابو حنیفہ کی بات مانتے ہیں. تو بہرحال دوڑ کے چلو اللہ کے ذکر کی طرف اور تجارت چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو. یعنی وہ خرید و فروخت بہتر نہیں ہے، یہ بہتر ہے جو اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. یعنی جب نماز پوری ہو جائے تو پھر اپنا کاروبار کر سکتے ہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، لیکن اس کاروبار میں بھی اللہ کو یاد رکھو، اللہ کو نہ کبھی بھلانا، اس کی حدود کا احترام کرنا کاروبار کرتے ہوئے بھی. شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے، یعنی اگر تم ایسا کرو تو تمہیں فلاح نصیب ہو جائے گی، تم کامیاب ہو جاؤ گے. اس کے بعد وہ واقعہ ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیا، تم اکیلے کھڑے رہ گئے. بعض لوگوں نے بڑی زیادتی کی ہے، انہوں نے اس واقعے کو بنیاد بنا کر صحابہ پر بڑی تان کی ہے اور بڑی تنقید کی ہے، یہ ٹھیک، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. صحابہ کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے، لیکن غلطی انسان سے ہوتی ہے. غلطی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض خطاؤں کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے آگے بڑھ کر ان کو اس غلطی سے نجات دلا دی ہے، ان کو پاک کر دی ہے. تو میں تو آج صبح سوچ رہا تھا کہ مخلص صحابہ کا بھی یہ مقام ہے کہ اگر ان سے خطا ہوتی تھی تو خود اللہ کے رسول آگے بڑھ کر اس خطا کو ختم کر دیتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چونکہ ان کی ٹریننگ اور تربیت ہو رہی تھی اور بعض خطائیں ہو جاتی تھیں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چھوٹی بڑی خطا کو آگے بڑھتے تھے اور اس کو ختم کر دیتے تھے. تو بعض لوگوں نے یہ زیادتی کی ہے کہ اس واقعے کو بنیاد بنا کر ان نے یہ کہا ہے کہ صحابہ جو تھے وہ دنیا کے مال سے زیادہ محبت کرتے تھے. ایسا معاملہ نہیں ہے. ایک تو اس سے پہلے جمعہ کی نماز کے اس طرح واضح احکام آئے بھی نہیں تھے، اور دوسرا یہ کہ جس ماحول کے اندر یہ واقعہ ہوا، یہ غیر ارادی طور پر ان سے یہ ایک معاملہ ہو گیا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان جانے والوں کو اسی طرف وقت کہتے کہ رک جاؤ تو ان میں سے ایک بھی نہ جاتا. لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کو سامنے رکھ کر نصیحت کی، کل ما عند اللہ خیر من اللہ و من التجارہ، ان سے کہو کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہت بہتر ہے. ان کو سمجھاؤ اور ان کو یہ بھی سمجھاؤ کہ واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. اسی سے یہ ایک مسئلہ بھی اخذ ہو سکتا ہے کہ جو انسان اپنی تجارت میں، اپنے کاروبار میں، اپنے کام میں اللہ کے ذکر کا لحاظ رکھتا ہے، اللہ کی حدود کا لحاظ رکھتا ہے، اللہ اسے اچھا رزق دیتا ہے. واللہ خیر الرازقین، اللہ اسے اچھا رزق دیتا ہے. اور جو ان حدود کا خیال نہیں رکھتا، اسی کے لیے رزق تنگ بھی کر دیا جاتا ہے، اور جو ملتا ہے وہ بھی اچھا نہیں ہوتا، وہ بھی اچھا نہیں ہوتا. ظاہر ہے اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر جو رزق تم حاصل کرو گے وہ کیا رزق ہے، وہ نہ ہو تو بہتر ہے، وہ نہ ہو تو بہتر ہے. ایسے رزق کا کیا فائدہ. کبھی وہ مفتی شفیع رحم اللہ نے ایک بڑا عجیب فتویٰ دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایسے رزق کا کیا فائدہ کہ جو ڈھیروں کی تعداد میں ہو اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے تو بھی قبول نہ ہو، اس کا کیا فائدہ ہے. یعنی بہت بڑی تعداد میں رزق ہو اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے اور پھر بھی قبول نہ ہو. انہوں نے ایک مثال دی ہے بڑی عجیب مثال ہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو حرام کی کمائی سے مسجد بنوا دیتے ہیں اور سود کا مال جو ہے اس سے کوئی اس طرح کا کوئی سرائے بنوا دیتے ہیں، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو مفتی شفیع اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کرے، یہ علماء ہمارے لیے روشنی کے مینار ہیں، سارے علماء امت کی میراث ہیں۔ انہوں نے کہا اس کی مثال تو اس طرح ہے کہ جس طرح کوئی شخص پیشاب سے اپنے کپڑے کو صاف کرنا چاہے، کبھی پیشاب سے بھی کپڑا صاف ہوا؟ پیشاب تو اور کپڑے کو گندا کر دیتا ہے۔ انہوں نے ٹھیک مثال دی ہے کہ حرام کی کمائی سے تم یہ چاہتے ہو کہ میں مسجد بنوا دوں، میں وہاں کلین بچھوا دوں، اور لوگ کہتے پھریں واہ بھائی واہ، آن جناب نے جو ہے یہ کام بڑا کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے گناہوں سے صرف نظر فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کی بنا پر دنیا اور آخرت میں ہمیں اپنے کسی عذاب سے دوچار نہ کر، یا اللہ رحمت کی بارش بھی فرما، اور یہ جو موسم عجیب و غریب کا موسم ہے یا اللہ اس کو بھی ختم فرما، اور اس قوم کی غلطیوں سے صرف نظر فرما، اس قوم کا سینہ اپنے دین کے لیے کھول دے۔ آمین۔ وصلی علی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔